گیا تھا اس کو آیات حدیث مبارکہ سن کر رجوع کرنا، یہ خطبہ توبہ کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت کے بیان میں تھا۔ آیت مبارکہ اب تعالیٰ شان و شاہ سنایا ہے، اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہے کہ ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں دوسروں پر زیادتی ہو، وہ اپنی ذات پر گناہ کر کے نقصان اٹھاتے ہیں تو معان اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہ کی معافی چاہنے لگتے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہ کو بخشتا ہو، اور وہ لوگ اپنے پہلے بد پر اصرار ہٹ نہیں کرتے اس حال میں کو جانتے ہیں۔ البتہ اگر ناواقفیت میں ایسا ہو جائے تو اور بات ہے، یہی لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہشت کے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہ ان کے کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ پہلی حدیث، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جب گناہوں کا اقرار کرے پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ دوسری حدیث، وزید ارشاد فرمایا ہے کہ تمام بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، خطا کاروں میں توبہ کرنے والے بہتر ہیں۔ تیسری حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک خرخر نہ لگے، یعنی حلق میں جان آ کر خرخر نہ کرنے لگے، اور اس خرخرہ سے چونکہ موت آ چکنے کا پورا یقین ہو جاتا ہے، اس وقت اس واسطے توبہ کرنا قابل قبول نہیں۔ چوتھی حدیث، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ندامت توبہ ہے، ندامت توبہ ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ندامت توبہ ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ۔ پانچویں حدیث، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے ذمے اس کے بھائی کا حق آبرو کا یا اور کسی طرح کا ہو، اس کو چاہیے کہ آج اس سے سبق دوش ہو جائے، یعنی معاف کرا لے، اور اگر حقوق کے مالیہ کو معاف نہ کرے ادا کرنا ضروری ہے، اس دن اس سے پیشتر کہ اس کے پاس نہ تو درہم ہوگا نہ دینار، بلکہ اس طرح ادا کیا جاوے گا جب اس کے پاس نیک عمل ہوگا اس ظالم سے اس مظلوم کے حق کے واپس لے لیا جاوے گا، اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوگی اس مظلوم کے گناہوں میں سے بقدر ظلم اس پر لاد دیے جائیں گے۔ آیت مبارکہ، تعالیٰ شان نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے ظلم کے بعد توبہ کی اور عمل صالح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اضافہ، نیز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر میں مردہ ڈوبنے والے فریاد کرنے والے شخص کی مانند ہوتا ہے، یعنی انتظار کرتا ہے دعا کا، جو اس کو بھائی باپ یا دوست کی طرف سے پہنچے، بس جب دعا اس کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دعا دنیا اور اس کی سب چیزوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قبر والوں پر زمین والوں کی دعا کی وجہ سے پہاڑوں کے معنی ثواب داخل کرتا ہے، اور تحقیق زندوں کا ہدیہ مردوں کی طرف ان کی دعائیں مقصد کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح فہم نصیب فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ توبہ کی حقیقت نصیب فرما دے. توبہ کی حقیقت کیا فرمائی؟ ندامت. ندامت ہی توبہ ہے. جو دل نادم ہو گیا تو توبہ کی حقیقت حاصل ہو گئی. اللہ کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بیدار فرما دے اور نفس کی دشمنی کو سمجھنے والا بنا دے کہ ہمارا نفس ہمیں توبہ پر آنے نہیں دیتا, اس لیے کہ وہ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھ نہیں دیتا. کیسی بھی غلطی ہو جائے یہ ہمیں گرین سگنل دے دیتا ہے, اس کی تعبیر بتا دیتا ہے تاکہ اس کو توبہ کی طرف, اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. جیسا کہ فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی. اس کی طرف عثمانی صاحب دامت برکات کو فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ توبہ کرنے کے بعد اس کے نام اعمال میں لکھ لیا جائے کہ اس بندے نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا, پھر اس نے توبہ کر لی اور گناہ معاف ہو گیا. ہاں یہ نہیں, یعنی اسی حدیث کی بنا پر جس کا مفہوم ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں, یعنی اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ بالکل ایسے صاف کر دیا جائے گا کہ اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوگا. یعنی اس کی گناہ کی فائل بالکل ڈیلیٹ کر دی جائے گی, اور ایسی ڈیلیٹ ہی آج کل چونکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو کچھ ایسے سافٹ ویئر آگے ہیں کہ ڈیلیٹ کی ہوئی فائل کو ریکور کر لو. کیوں نہیں آئی, ہمیں آئی, لیکن یہاں اللہ نے ایسا انتظام فرما دینا ہے کہ اس کی فائل ڈیلیٹ ہوگی ریکور نہیں ہوگی, کیونکہ فرما دیا کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں, یعنی اس کے نامہ اعمال سے اس کو صاف کر دیا جائے گا, زمین کے اس ٹکڑے سے بھلا دیا جائے گا, آزاد جوارے سے بھلا دیا جائے گا, جبکہ سارے کے سارے ہمارے گواہ موجود ہوں گے. اگر توبہ نہ کی تو نامہ اعمال میں بھی محفوظ, آغا جوارے کو بھی یاد اور زمین کے ٹکڑے کو بھی یاد, اور یہاں توبہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ تھا. اللہ ہمیں توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک واقعہ حضرت فرماتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات تو اپنا اللہ والے ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق لے لیتے ہیں, عبرت لے لیتے ہیں. افریقہ کا سفر, جنوبی افریقہ کے فرماتے ہیں غالباً ٹرین کا سفر, اور ٹرین کہیں جنگل میں رک گئی. کہتے ٹرین سے اترے تو قریب ایک بہت ہی خوبصورت پودا دیکھا, انتہائی خوبصورت, کہ اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایسا پودا دیکھا نہیں. میں اس پودے کے قریب گیا اور اس کے پتے اتنے خوبصورت تھے کہ میں اس کو چھونے لگا, لیکن اس سے پہلے کہ میں چھوتا جو میرے ساتھ میرا جو گائیڈ چل رہا اس نے چیخ کے کہا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا, اس پودے کو ہاتھ نہ لگانا. کیوں؟ اس کو ہاتھ لگاتے ہی اس کے اندر ایک ایسا زہر ہے کہ پورے جسم میں ایسے پیسے درد کی اٹھیں گے جیسے بچھو نے کاٹا. پودے کی دلکشی تو کھینچ رہی ہے, لیکن جاننے والے نے بتایا کہ اس کے اندر ایک ایسا زہر ہے کہ صرف چھوتے ہی پیسیں اور پورے جسم پر لہریں اٹھیں گی جیسے بچھو نے کاٹا. اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچ گئے, کہ میں اگر یہ میرے پاس نہ ہوتا تو میں اس کو چھو لیتا تو میرا کیا حال ہوتا. تو میں اس سے کہا, اسی اپنے گائیڈ سے, کہ اگر کوئی آدمی اس کو چھو لے تو اس پر کیا بیتتی ہوگی بیچارے کو. تو فرمایا اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات بتائی اس نے کہ جب یہ اس پتے کو چھو لے کوئی اور اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں شروع ہو جائیں تو اس کے قریب ہی اللہ نے ایک ایسا پودا پیدا فرمایا ہے کہ اس کو چھو لے جس میں اس کا تریاق کا درد ختم ہو جائے. دکھایا قریبی اس کی جڑ کے پاس, یعنی جہاں اللہ نے زہر پیدا فرمایا ہے اس کا تریاق بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور آسانی سے جو میسر ہو جائے. جیسے اس پودے کے زہریلے پن کا تریاق اس کے قریب میں. اب یہ ایک واقعہ سفر کے اندر پیش آیا, وہ پودا آیا اور پھر پودے کی تریاق کا تذکرہ بھی آ گیا. سب سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر زہر کا تریاق بنایا ہے اور تریاق بھی ایسا بنا جو آسانی سے مل جائے. اس طرح فرمایا ہے کہ گناہوں کا جو زہر جب دل پر اثر کر جائے اس کا تریاق بھی اللہ نے بنایا, وہ کیا توبہ ہے. جب نفس ڈس لے, شیطان ڈس لے, ان کے ڈسنے سے پھر زہر کی جو ٹیسیں اٹھتی ہیں, لہریں اٹھتی ہیں, یعنی گندے جذبات, اور جن سے پھر مرعوب ہو کر گندا کام کر بیٹھتا ہے, گناہ کر بیٹھتا ہے, یہ اس کی لہریں ہیں, یہ اس کی ٹیسیں ہیں. تو اس کا تریاق بھی اللہ نے بہت ہی آسان رکھا ہے. اس کا تریاق کیا ہے؟ آسانی کے ساتھ میسر ہے. تو فوراً توبہ کر لے, اور توبہ پر یہ وعدہ ہے جو فرمایا کہ جو گناہ سے توبہ کر لے ایسا جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہیں. لیکن توبہ کی حقیقت سے, توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ. یعنی دل تسلیم کر لے, دل نادم ہو جائے, دل شرمندہ ہو جائے, دل میں شکستگی آ جائے کہ واقعی میں نے ظلم کیا ہے, واقعی میں نے غلطی کی ہے. جب دل نے اس کو تسلیم کر لیا, دل میں شرمندگی آ گئی, دل میں پشیمانی آ گئی, دل میں ندامت آ گئی ہے, اور اس کے بعد دوسرا کام کیا؟ گناہ کو فوراً چھوڑ دے. یعنی کہ زبان سے توبہ توبہ کرتا جا رہا ہے اور گناہ میں پھر لگا ہوا ہے. پہلی چیز توبہ کی کیا ہے؟ ندامت, شرمندگی, اور دوسری چیز گناہ کو فوراً چھوڑنا, اس سے الگ ہو جائے. اور تیسرا پھر ہے کہ دل کے اندر پکا عزم کرے, اللہ سے وعدہ کرے کہ اب میں نہیں کروں گا. بس یہ تین کیفیتیں جب ہو گئی, ندامت ہو گئی, آئندہ نہ کرنے کا عزم, اور گناہ کو چھوڑ دیا, تو پھر یہ توبہ کی حقیقت حاصل ہو گئی. اب یہ گناہ اس کے نام اعمال سے بالکل صاف کر دیا جائے گا جیسے کیا ہے. اللہ پاک پکڑنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتے. کہا جاتا نا عمومی طور پر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پکڑ ہو جاتی, اللہ پاک چھوٹی باتوں پر, اللہ ہمیں تو بخشنے کے بہانے چھوڑتا ہے. اب یہ ہے کہ گناہ ہو گیا, توبہ کر لی, لیکن توبہ کر لی, یہ نہیں کہ لب پہ توبہ دل پر از لذت گناہ. تو یہ توبہ توبہ کے اندر تو اندر میں ہمارے شرمندگی ندامت ہونی چاہیے, پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لے, پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لے. تو یہی کرتا رہے, اس کی عادت ڈال. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف خان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے مدبہ فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ اس کی عادت ڈال لو کہ صبح کو رات کے گناہوں سے توبہ اور رات کو دن بھر کے گناہوں سے توبہ. دو وقتوں میں اگر توبہ کی عادت ڈال لیں, اگر رات کو توبہ کی, رات میں اگر موت آ گئی تو اس رات کے کو گناہ ہوگا, باقی تو صاف ہو جائیں گے نا. کسی نے کہا حضرت آپ تو لوگوں کو گناہ پر جرہ دلا رہے, میں کہ نہیں, ضرورت نہیں دلا رہا. گناہ پر جرات نہیں دلا رہا. توبہ کی یہ تاثیر ہے, توبہ کرتے رہنے کی تاثیر ہے کہ دل کے اندر گناہوں کے تقاضے کمزور ہو جاتے. شیطان کرنے نہیں دیتا, نفس کرنے نہیں دیتا کہ تیری توبہ کا کیا فائدہ, پھر ٹوٹ جاتا ہے تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے, جی جمع نہیں جاتا پھر کر. جب ہم دن میں کئی دفعہ ناپاک ہوتے ہیں پھر پاک ہو جاتے ہیں, بھی وضو ٹوٹ گیا ناپاک ہو گئے نا, تو وضو کر لیا پاک ہو گئے, پھر ٹوٹ گیا پھر پاک ہو گئے. جنابت سے اگر ناپاکی آ گئی غسل کر لیا پاک ہو گئے, یہی کرتے رہتے ہیں نا. یعنی زندگی میں کئی دفعہ ہمیں یہ موقع پیش آتے ہیں کہ ناپاک ہوئے پاک ہو گئے, کپڑے کو نجس نجاست لگ گئی دھو کے پاک کر لیے, پھر لگ گئی پھر دھو کے پاک کر لیے, پھر لگ گئی پھر دھو کے پاک, یہی کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے دل کے اندر نجاست گناہ کی آ گئی تو توبہ کا غسل کر کے پاک ہو, پھر لگ گئی پھر پاک ہو. کہاں تک؟ ابھی ہم نے حدیث کا فرمایا گیا ہے کہ جب تک خرخرا نہ, یعنی یہ مہر اللہ کی طرف سے مہر اتنی ملی ہوئی ہے, اور ہمارا نفس کیا کہتا ہے ہمیں, تیری توبہ کا کیا فائدہ جی, پھر ٹوٹ جاتی ہے. وہاں مہر جہاں تک بھی ہے کہ جب تک خرخرا نہ ہو, یعنی جب موت کے وہ آخر وقت آ جائے, موت بالکل یقینی ہو جائے, یعنی خرخر شروع ہو جائے, اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کی مہلت اللہ نے دی ہے, اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اٹھاتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ جو توبہ کرتا رہے گا اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے. اللہ ہمیں مستقل مزاجی سے توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, یعنی توبہ سے گناہ کو جرت نہیں ہوگی, توبہ کرتے رہنے سے تقاضے کمزور ہوں گے, نفس سر اٹھائے گا. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ نفس بالکل نہیں مرے گا, یہ سر اٹھائے گا. اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ ہمیں وہ ہمت دے, وہ قوت دے کہ نفس کی سرکشی پر اس کو ہم دباتے ہیں, میں یہی چیز حاصل کرتے ہیں. تزکیہ اسی کا نام ہے کہ نفس کی قوت کو کمزور کر دیا جائے, نفسانیت ابھرے اور ہم اس کو اس پر حاوی ہو جائے. یہ نہیں کہ جیسے نفس امارہ ہے کہ یہ اتنا جھری ہے اور اتنا قوی ہے کہ یہ ابھرتا ہے اور ایک دم حاوی ہو جاتا ہے. ہر ایک کو اس سے واسطہ پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو اگر قوت اندر وہ روحانی قوت نہیں ہے تو یہ جیسے ہی اٹھا اس نے ہم پر غلبہ کر لیا. لیکن اگر اللہ پاک ہمت عطا فرما دے, یعنی جو چیز لینی ہے ان حلقوں سے اللہ والے تعلق سے, وہ روحانی قوت لینی ہے کہ نفس کی اس قوت کو دبانا آ جائے, تو نفس امارہ پھر نفس لوامہ بنے گا. امارہ تو ہر وقت جو ہے نا, ہر وقت برائی کی طرف, ہر وقت دھیان ادھر, پھر لوامہ بنے گا. اب لوامہ میں یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی جرت آ گئی, اس کے اندر کچھ ہمت آ گئی, کر جاتا ہے بعد میں پچھتاتا ہے, وہی جو آگے ندامت. لیکن موقع کو آپ سے جانے نہیں دیتا, لیکن بعد میں پچھتاتا ہے, یہ اس کے اندر کی بہتری آ گئی ہے. اور پھر مزید اللہ پاک کا فضل شامل حال ہو جائے, بزرگوں کی صحبت ملے یا ان کی تربیت سے, پھر اس کے اندر جو ہے ایک ایسی قوت آ جاتی ہے کہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اب یہ اغلب اعتبار سے اللہ کی اطاعت پر اطمینان پکڑ جاتا ہے. لیکن محققین کی تحقیق ہے کہ نفس مطمئنہ بھی کبھی کبھی شوخی کرتا ہے، پھر بھی اس کی نگرانی کی ضرورت ہے، لیکن اب اس کی قوت کمزور ہو گئی، ایک بچے کی طرح ہے کہ بچہ شوخی کرنے کے لیے ذرا اٹھے تو ذرا سا گھور دو تو بیٹھ جاتا ہے، برخلاف جو ہے نفس امارہ تک جری ہے، جیسے بدماش آدمی جو ہے نا آ کے اور روک دے کے اپنا کام کرا لے، اب نفس مطمئنہ کرے گا شوخی، یہ بھی کرے گا، لیکن اب تھوڑی سی سرزنش ہلکی تھی، تو یہ ساری کی ساری محنت کس کی ہے کہ نفس امارہ سے ہم نے نفس مطمئنہ پر آنا ہے، اس کے لیے مشکل مزاجی کے ساتھ محنت کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت، جیسے مفتی صاحب نے جو بات چلی آ رہی اور اس میں اخیر میں یہی بات فرمائی کہ اللہ پاک نے جگہ جگہ جہاں بھی ہمیں کوئی خاص حکم عطا فرمایا، خاص بات بتائی گئی ہے، اس کے آخر کے سمے تقوی اختیار کر، تقوی کی بات ضرور فرمائی گئی ہے، اور تقوی کہاں ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہاتھ مارا، یعنی وہ ایک قوت ہے جو دل کے اندر جب حاوی ہوتی ہے جو ہمیں پھر روکتی ہے، جیسے مثال دی نا انہوں نے امیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی واقعات میں، تاکہ تقوی کی حقیقت کے تعلق سے کہ ایک راستہ ایسا ہے، تنگ راستہ ہے اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، اب اس میں سے گزرنا ہے، اب ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے، تو کیسے آپ اپنے آپ کو اپنے دامن کو ہیں بچاتا ہے، ادھر ادھر سے اس میں گزرتا ہے بچتے بچتے، اب اس دامن کو پکڑنا بچانا ہمت چاہیے نا، اور چوکنا رہنا، یعنی وہ جب دل کے اندر وہ بیداری آتی ہے اور لطافت آتی ہے اور شفافت آتی ہے اور نفسانیت جب مغلوب ہو جاتی ہے، نفس کی قوت پھوٹتی ہے، تو پھر اندر وہ ہمت ابھرتی ہے، پھر بچنا آسان ہے، اپنے آپ کو بچانا آسان ہے، یہ کانٹے جو تاروں طرف سے آج فضاؤں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان سے بچنے کے لیے اس قوت کا حاصل کرنا، تو اس کے لیے ہے کہ قوت حاصل کیسے ہو، یعنی یہ تقوی ہمارے اندر آئے کیسے، اس کا طریقہ کیا فرما دیا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، فرمایا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو، اور اس تقوی اختیار کرنے کا طریقہ فرما دیا ہے سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو جنہوں نے تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دیا، یعنی اللہ پاک کی اطاعت پر عملی طور پر صدق دل سے ایسے لگے سچ کر کے بتا، تو ان اہل تقوی کی، یعنی صادقین کی فرمایا کیا تفصیل میں، متقین ہے کہ صادقین ہی ہیں تقوی والے، اہل صدق ہی تقوی والے ہیں، تو اہل صدق کی صحبت اختیار کرو گے، تقوی والوں کی صحبت اختیار کرو گے، اس صحبت کی تاثیر، اللہ نے انسان کے دل کو ایسا ہی بنایا ہے، تو اہل صدق کے ساتھ لگ جائیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، تو دلوں سے دلوں کے اندر یہ نورانیت جو ہے، یہ روحانیت جو ہے، اور یہ روحانی قوت پر سرایت کرے گی، اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے یہ بھی شوق لگ جائے، اور اس سے مقصود جو ہے اس کو حاصل کرنے کا جذبہ، یعنی اللہ والوں کی صحبت سے جو لینا ہے وہ ہمارا مقصود بن جائے، وہ ہماری طلب بن جائے، آج اللہ رحم فرمائے طلب کچھ اور ہو گئی، رغبت کچھ اور ہوگی، میلان کچھ اور ہو گیا، ایک نوجوان آئے ظہر کی نماز میں یہاں پر، اور ظہر کی نماز کے بعد کہنے لگے، میں نے جیسے سلام پھیرا تو میرے پاس کہنے لگے جی 2 منٹ چاہیے آپ، دماغ سے فارغ ہوئے کہنے لگتی ہیں بیٹھ کے بات کرنی لے گیا وہ. تو پہلی بات تو میں یہی کی اور بڑا اس پر مجھے پیار بھی آیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو میں کروں, خواہ میں غفلت میں کیوں نہ ہوں, میری والدہ کو ثواب ملتا رہے. ابھی تازہ تازہ والدہ فوت ہوئی ہے, انسان ہے, ابھی غم تازہ ہے, پھر یہ غم کیا ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسا عمل جو غفلت بھی ہو لیکن یہ ثواب ان کو مستقل ملتا رہے, اس بات پر میں نے کہا خوشی ہوئی کہ آپ کو اس کی تلاش ہے, کوئی ایسا عمل جو میری ماں کو فائدہ دیتا رہے. خیر اس کی ترتیب بتائی, صدقہ جاریہ ہے. پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک مقولہ ان کو نقل کیا, فرمایا کہ ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا تھا کہ بیٹا بھول تو جب پہ ہی ہے, والدین کو جلدی نہ بلا دینا. جلدی نہ بھول تو جاتی ہے. ایک طریقہ بتا دیا کہ لمبا تھوڑا نا عمل, مختصر تھا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص روز پڑھ کے مجھے یہ سال کر دینا. ایک چھوٹا سا عمل بتا دیا جو آسان ہے, جیسے ابھی ہے نا یہاں پر کہ مرنے والے جو ہیں انتظار میں رہتے ہیں, یہ ہدایہ ہے ان کے لیے کیونکہ ان کا اپنا نام اعمال تو کیا ہو گیا, بند ہو گیا, وہ انتظار میں رہتے ہیں. اب شروع شروع میں تو زور لگا دیا, اس کے بعد بالکل بول بھال گئے. تو میں مستقل مزاجی کے ساتھ ایک عمل کرتے رہے تھوڑا ہو. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے, یعنی ایثار اللہ نے اتنا آسان رکھا ہے کہ لینا اور دینا, پہلے ثواب لینا بھی, جیب میں کچھ ہوگا تو پھر ہی دیں گے نا, اگر جیب ہی خالی ہے تو کیا دیں گے. یعنی جو عمل ریا کے ساتھ کیا جائے گا اس کو کچھ ملے گا, وہ آگے کیا پہنچے گا. یعنی لینے کے لیے اخلاص اور سنت طریقہ. تو نفلی عبادت جو بھی ہوگی سنت طریقے پر اخلاص سے کی جائے گی, اس پر ملے گا ثواب. اتنی سی بات ہے کہ اللہ جو مجھے ثواب ملا یہ فلاں کو پہنچا دوں. کیا میں مختصر تھا ایک عمل ایسا جو مستقل مزاجی سے کرتے رہو. وہ فرماتے ہیں میں نے تو یہ نیت کر لی کہ زندگی بھر میں جتنے میں نفل پڑی ہے سارا سوا میرے والدین کو پہنچتا, ایک دفعہ نیت کر لی بجائے ایسے کہ ہر دفعہ کرتے رہے, آسان اتنا. تو اب زندگی بھر کی ساری نفلی عبادات اس کا سواب کس کو پہنچتا رہے گا, ان کا حق. اور یہ بہت تھوڑا لیکن پھر بھی یہ طریقے تو بہت. بات اس نوجوان کی کر رہا تھا, یہ بات تو اس نے, اس کے بعد اس نے ایک کارڈ نکالا اور کہا کہ یہ آپ جانتے ہیں, میں اپنی جان کو اس کو بڑے لمبے چوڑے سلسلے لکھے تھے, سلندری اور پتہ نہیں کیا مداری اور لمبے چوڑے اور ہیپاٹائٹس کا علاج ہے. اور یہ کہنے لگے میری والدہ کو ہیپاٹائٹس تھا, میں اتنا پھرا ہوں مجھے خوب لوٹا گیا, کیونکہ انگلینڈ کے یہ سیٹلڈ وہاں سے آئے ہوئے وہاں بھی لے گئے, لیکن کوئی میری والدہ کو بچا نہیں سکا. تو وہ کہتے پیروں سے تو میں تنگ آ گیا, لفظ اس کے جو ہے نا. میں نے کہا کہ بیٹا جو پیر سے مقصد لینے کا, یہ بات جس پہ چلی تھی بات, یہ ہے نا آپ نے غلط چیز تلاش کی. آج کی فضاؤں کے اندر پیر سے یہی چاہتے ہیں, آج ایسے ہی پیر تلاش کرتے ہیں کہ جس کے کہنے سے جس کے کچھ کرنے والا ہونا چاہیے, کر کے دکھائے, یعنی ہمارے دنیا کے مسئلے وہ حل کرا دے, کر دے یا کرا دے. ان سے میں نے عرض کیا کہ بیٹا پیر کا پہلے معنی تو سمجھ لو, پیر کہتے ہیں کسے, ایک فارسی کا لفظ ہے, پیر بوڑھے کو کہتے ہیں, فارسی میں پیر کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھے کو. یعنی ایک بوڑھے نے زیادہ زندگی گزاری ہے, اس کے تجربات زیادہ ہیں, اس کے مشاہدات زیادہ, اسے فائدہ اٹھا لو. یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا. تو یہاں جو پیر سے مراد یہ ہے کہ ایسا اللہ والا جس نے زندگی کا ایک حصہ ایسے گزارا ہے, تقوی کے ساتھ اس نے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اس کو مغلوب کیا, اس کو قابو کیا, اس کے داؤ پیج کو سمجھتا ہے, اس سے بچا, شیطان کے داؤ پیج کو یہ سمجھتا ہے, یعنی اس نے ایسی تربیت حاصل کی, اس کی زندگی کے تجربات ہیں, تو اس سے تو اس فن کو سیکھو. بزرگوں بزرگ بھی ابھی میں کہتے ہیں, وہ بھی اسی کو کہتے ہیں, بڑی عمر والے کو, یا شیخ کہتے ہیں عربی میں, یہ بھی اس کو کہتے ہیں بڑی عمر والے کو. یعنی جس فن کو سیکھنا ہے اس کا جس کو زیادہ تجربہ ہے, تو بڑی عمر والوں کو زیادہ تجربہ ہے. تو پیر سے جو لینے کی چیز ہے وہ یہ لینے کی چیز ہے, اپنے اندر میں وہ قوت لینی ہے کہ نفس کے داؤ کو سمجھ سکے اور اس سے بچ سکے, نفس کے گندے منفی جذبات پر قابو پانے کی ہمارے اندر میں ہمت آ جائے. وظائف تو اس لیے ہیں, اب اسے ہم تلاش خود توقع کچھ اور لگا لیں اور پھر اس کے پیچھے پیچھے لگے رہیں. پھر دوسری بات میں نے اس بچے سے یہ بھی عرض کی کہ یہ بتاؤ کہ آج کون سی چیز جگ فن ایسا ہے کہ اصل نقل ساتھ نہ چل رہی ہو. اب نقل زیادہ رواج پا جائے تو اصل کا انکار کر دیں تو ناانصافی ہے نا. علی میاں نہیں فرمایا, مولا ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹا سا کتاب چھ صوفی اقبال صاحب کا جو ہے اکابر کا سلوک و احسان, اس کے دباغ سے میں حضرت فرمائی یہ بات کہ تصوف افراد و تفرید کا شکار ہے. ایک بات تو یہ سماتے ہیں, اگر اجزائے تصوف کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے اس کی مقصدیت سے, اس کی افادیت سے, اس کی اہمیت سے, کسی کو انکار نہیں ہوگا, ساتھ کسی مسئلے کا بھی, کہ شریعت مطہرہ میں یہ مقاصد مقصود ہیں, ان صفات کا حصول ضروری ہے, اہم ہے, کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن ان مقاصد کے حصول کا جو ایک ذریعہ ہے, اس کا ایک اصطلاحی نام پڑ گیا, تصوف صدیوں سے چلا رہا ہے, تو تصوف کے نام سے بازوں کی پیشانی بل آ جاتا ہے, میں نہیں مانتا. جیسے بچہ کہتا ہے میں پیروں کو, میں آپ نے ہی بات فرمائی کہ بتاؤ آج آج کیا شروع سے چلا رہا ہے. اصل نقل ساتھ ساتھ چلتی, نقل زیادہ رواج پا جائے اصل کا انکار نہیں کرنا, اصل کو تلاش کرنے کی فکر. اب تصوف میں غلط رائج ہو گیا زیادہ تو تصوف کا انکار, تو یہ اصطلاح بادل کے حجاب بن جاتی, وہ حجاب بن جاتے ہیں غلط کام کرنے والے, پھر سکینڈل نکلتے رہتے ہیں دن رات کے مارے کے. لیکن اللہ کے بندے ہر زمانے میں رہے ہیں اور اب بھی ہیں اور رہیں گے, دنیا خالی نہیں رہے گی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے اسی قرآن کی آیت سے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین, کہ جب تک قرآن رہے گا اہل صدق رہیں گے. تو یہ حکم کہ ان کی صحبت اختیار کرو, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حکم دیا ہے جب تک قرآن رہے گا اہل صدق رہیں گے. ہاں اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی ان تک پہنچا دے. تو ایک افراد تو یہ ہے کہ اصطلاح حجاب بن گئی, دوسری طرف یہ ہے کہ ان مقاصد کے حصول کچھ ذرائع ہیں, کچھ نے اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے, اسی میں پھنسے ہوئے, تو مقصد تک نہیں پہنچے گا. سیڑھی بناتا چھت پر چڑھی سیڑھیاں بناتا رہے, سیڑھیوں سے جاتا رہے. تو یہ اذکار جو ہیں, جو اشغال جو ہیں, یا جو مراقبے بتائے جاتے ہیں, یہ جو ذکر بتایا جاتا ہے, اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ہمارے اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارے دل کا ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ اس کا ہمیں دیکھنا یاد رہنے لگے. کہتے تو ہیں یاد رہنے لگے, تنہائی کے اندر بھی یاد رہنے لگے. تقویٰ یہی ہے, یہ اس سے جو بچنا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اسے چھپ نہیں سکتا. یعنی کائنات کا کوئی ذرہ ایسا جو اس کے علم سے بہر ہو, یہ ہو نہیں سکتا. میرے دل کے اندر کوئی ایسا گوشہ اس سے مخفی نہیں ہے, یعنی میں بالکل اس کے سامنے.
میں نے دل سے سنایا کرتے تھے کہ 70 تو مخلوق سے ہے، خالق 70 کیا؟ یہ لباس پہنے 70 ہے نا، یہ میرا 70 چھپا آپ لوگوں سے، اللہ کا 70 چھپ سکتا ہے؟ کہتے یہ کیفیت صحابہ کی ایسی بنی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے کہ ہم استنجے پر جاتے ہوئے ہمیں یعنی اس پر شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ننگے کیسے، یہ دھیان اس درجے تک میں. تو یہ دھیان ہمیں ایسا بن جائے جو ہمیں پھر حرام کاموں سے روک دے، پھر اس کی اطاعت کی رغبت ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف سے اور طریقت سے یا اس کا نام جو بھی لے لیں ہم، اصل مقصود تو یہ ہے کہ اپنے دل کے روحانی قوت لینی ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. اس کے لیے ذکر کی مجلس ہے، ہم جو جہاں جمع ہو جاتے ہیں اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ذکر کی جب بھی آویں اپنے دل کو ٹٹو لیں، کوئی اور غرض نہیں ہونی چاہیے، یہی غرض کہ ہمارا دل صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، نفسانیت سے پاک ہو جائے، نفسانیت اس کے اندر مغلوب ہو جائے، وہ قوت آئے، وہ ہمت آئے جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روک دے. تو انشاءاللہ اگر اس نیت سے شریک ہوں گے، اس نیت سے ذکر کریں گے، اس جذبے کے ساتھ اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے دلوں کی صلاحیت دور فرمائیں گے اور دل کی اندر وہ قوت آئے گی، وہ ہمت آئے گی جو ہمیں اطاعت پر ڈالے گی، ہر اطاعت پر. یہ نہیں جیسا کہ آج چند باتیں لے لی اور مطمئن ہو گئے، چند گناہوں سے بچ گئے اور مطمئن ہو گئے، یعنی ہر حکم کو کرنے کا شوق، ہر حکم کو، ہر گناہ سے بچنے کی فکر. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اس کو سامنے رکھ کے اب ذکر کی مشق کر لیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے یاد کرو، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں کثرت سے چپکے چپکے اللہ کی یاد بچا لو. فذکرونی اذکرکم، کیونکہ اللہ ہی فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی ہم جو دل سے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی یاد دل میں رچا لیں گے، بسا لیں گے، تو اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوں گے، تو دل میں اس کی رحمت کی نظر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، دل کو روحانی غذا ملے گی، دل میں روحانی قوت آئے گی، اور دل سے ظلمت نکلے گی، دل کا میلان اطاعت کی طرف بڑھے گا، ہر اطاعت کے دل میں پاکیزہ جذبات ابھرے گے اور منفی جذبات مغلوب ہوں گے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. فرمایا جا رہا ہے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو خالی ہو کر. تو تنہائی کے اندر اصل ذکر یہ ہے کہ تنہائی کے اندر اس کی مشق کر اپنے دل کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا نام کیا ہے؟ فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، یہ بڑا متبرک نام ہے. اس مبارک نام کو دل پر نقش کر کے اس کی دل کے اندر تکرار، تو دل میں برکت آئے گی. اس کو دل پر لکھ لیں، اس کو دل پر نقش کر لیں، اس کی دل میں تکرار کریں، اس سے تبرک ملے گا. وہ تبرک یہ ہے کہ اللہ پاک کی ہر اطاعت کے میدان بڑھے گا، ہر نافرمانی چھٹتا چلا جائے گا. تو یہ تصور کا ذکر ہے، آنکھیں بند کر کے دل پر توجہ دیں اور دل پر تصور کریں. لفظ لکھا اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے وہی تصور کر لیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اب میں اللہ کو یاد کر رہا تو اللہ پاک بھی میری طرف متوجہ ہے، یعنی دل میں میرے نور آ رہا ہے اور روشنی ہو رہی ہے. اب دل میں اس کو محبت سے پکاریں، اللہ 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 اللہ. اب دل کے لیے تکرار کرنی، اتنی کرنی، اتنی کرنی، اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے گا، پھر اس سے میں حیا آنے لگے گی. تنہائیوں کے اندر بھی جو ہمیں حرام کاموں سے پھر روک دے. اب تھوڑی دیر کی اس کی مشق کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے دل میں اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں. یہ تھا باپ ہمارے
بدعمالیوں کی وجہ سے جو آزاد کے دروازے کھل گئے ان پر نقاب محض اپنے قدم سے قدرت سے بند فرما اللہ اخبار آئے فرما ہم لائن کے اتنے محنت کر رہے ہیں قبول
نہائی
درجے میں قبول فرما پاک ہے اللہ پاک پوری امت میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ فرمائے، اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہو جائے، جتنے چلے گئے ان سے بھی راضی ہو جائے، جتنے آنے والے ان سے بھی راضی ہو جائے، اللہ پاک اپنے رحمۃ اللہ برکاتہ صلی اللہ تعالیٰ وعلى آله وأصحابه
أجمعين.